حیاتیاتی اعتبار سے انسانی زندگی کے آغاز کا، نقطۂ آغاز کا اور اس کے تقسیم کے نظام کا مسئلہ تھا ذہن ماضر میں، کہاں باہر کی آنکھ دیکھتی ہے، اس وقت کہاں مائکروسکوپک آبزرویشن تھی، کہاں ایکس ریز تھے، اور کہاں وہ ذرائع تھے سائنسی جن کے ذریعے رحم مادر میں کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیا جا سکے. بات بڑی واضح، اور دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا منکر قرآن اور منکر اسلام دیانتداری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس امر کا جواب نہیں دے سکتا. قطرے سے شروع ہونے والا انسان انسان بننے تک سات مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 تک انسانی تخلیق اور انسانی ارتقاء کی اس حیاتیاتی حقیقت کو بیان کیا. فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یہ پہلا مرحلہ ہے سلالۃ من طین. ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین، دوسرا مرحلہ تھا. فرمایا پھر ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر چوتھا مرحلہ فرمایا فخلقنا العلقۃ مدغۃ، پھر پانچواں مرحلہ فرمایا فخلقنا المدغۃ عظاما، پھر چھٹا مرحلہ فرمایا فکسونا العظام لحما، پھر ساتواں مرحلہ فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر. کی کیمیائی تخلیق کی طرف، اس کی کیمیکل ایولیوشن کے پروسیس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا دوسرا مرحلہ نطفہ ہے، تیسرا مرحلہ اس کا علاقہ ہے، اور یہ خون کا لوتھڑا ہے. نطفہ وہ فلوئڈ تھا، یہ خون کا لوتھڑا ہے. چوتھا مرحلہ علاقہ کے بعد مدغہ ہے، یہ اس کی گوشت کی بوٹی کا مرحلہ آتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کو ہم مدغہ سے عظامن میں بدلتے ہیں، اس کا اسکیلیٹل سٹرکچر بناتے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کو دیتے ہیں. جب ہڈیوں کا ڈھانچہ دیتے ہیں تو کسونا نظام الحما، اس ڈھانچے پر گوشت کی گھیریا چڑھا دیتے ہیں، اصلے چڑھا دیتے ہیں. جب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ گوشت مل جاتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک نئی تخلیق کے مرحلے سے گزار کر پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں. حاضرین محترم، نعروں کی بجائے خاموشی سے انہماک کے ساتھ بات کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل بھی قائم رہے گا اور زیادہ فائدہ ہوگا. آواز تھوڑی، جو دائیں طرف والا، یہ جو حیاتیاتی انسانی زندگی کا حیاتیاتی ارتقاء، سائنس کا یہ پہلو ہمارے پیش نظر تھا. اور میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ ان ارتقائی مرحلوں کو بیان کیا. آئیے اب ہم موجودہ دور کی سائنسی تحقیق اور قرآن کا دونوں کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد آج کے بہت بڑے ایمبریالوجسٹ اور بہت بڑے اناٹومسٹ، اس کا ایک قول دیکھیں کہ غیر مسلم محققین نے اور سائنسدانوں نے اگر تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتار کر اس تحقیق کی روشنی میں قرآن کا جائزہ لیا ہے تو وہ کس نتیجے پر پہنچے. میری مراد ڈاکٹر مور کی ہے. یہ کینیڈا کے اندر یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں. ڈاکٹر مور اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں اور ممبر ہیں یونائٹیڈ چرچ کے. انہوں نے تقریباً 20 سال مسلسل ایمبریالوجی پر اور اناٹمی پر تحقیق، جستجو، ریسرچ کرنے کے بعد اس وقت 3 کتابیں ایمبریالوجی پر کم و بیش لکھ چکے ہیں. انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر اناٹمی اور ایمبریالوجی کی لیٹسٹ تحقیق کو اپنے سامنے رکھ کر کینیڈا کے ایک مقامی اخبار اوٹاوا سٹیزن، اس کے پہلے صفحے پر شاہ سرخی کی صورت میں سٹیٹمنٹ دی. اور ڈاکٹر میتی تھی مسلمان مفکر، مسلمان محقق اور مسلمان سائنسدان کا حوالہ نہیں پیش کرتا، غیر مسلم کا، عیسائی کا، اور اس شخص کا جو دنیا میں ایمبریالوجی اور اناٹمی پر اتھارٹی تصور کیا جاتا ہے اور جو خود یونائٹیڈ چرچ کا ممبر ہے، یعنی مذہباً راسخ العقیدہ عیسائی ہے، اس نے سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ میری حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی یہ جان کر کہ پچھلے 2 ڈیکیڈز میں یہ کم و بیش 20 سال کی تحقیق اور ریسرچ کے بعد ہم نے انسانی زندگی کے حیاتیاتی ارتقاء کے رحم مادر کے اندر جن مرحلوں کی تحقیق کی تھی، جب میری نظر قرآن پر پڑی تو قرآن بغیر کسی خطا کے پورا سائنٹیفک ڈیٹا ان کا دے چکا تھا، اور میں سمجھے بغیر، یہ تعجب کیے بغیر نہ رہ سکا کہ 1400 سال قبل جب سائنسی تحقیق کا کوئی تصور نہ تھا، قرآن اتنا ایگزیکٹ سائنٹیفک ڈیٹا دینے میں کس طرح کامیاب ہو گئے جس میں کوئی معمولی سا بھی ایرر نظر نہیں آتا. اور یہی وہ حقائق تھے جن کے اوپر مورس بیوکائی، ایک عیسائی فرینچ اسکالر نے تحقیق کی. مورس بیوکائی کی کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس کے نام سے چھپ چکی، فرینچ میں چھپی، اس کے بعد اس کے انگلش، اردو، عربک، غالباً دنیا کی تمام ضروری زبانوں میں، اہم زبانوں میں تراجم ہو چکے. اس عیسائی فرینچ اسکالر نے جب اسی اعتبار سے قرآن کی تحقیق کی اور اس نے کام اضافی کیا، اور اس نے اضافی کام یہ کیا کہ ساتھ بائبل کا بھی تقابلی مطالعہ کیا، کرسچن ہولی بک کا. جب بائبل کا مطالعہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا، پوری کتاب میں موازنہ کرتے ہوئے، قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے، ان حقائق کا تجزیہ کر کے منظر عام پہ لانے کے بعد وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کی حیاتیاتی ارتقاء کے مسئلے ہوں، یا اس کائنات میں زندگی کے کیمیائی ارتقاء کی بحث ہو، یا دیگر حیوانی زندگی کے مسائل ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی سائنسی مسئلہ ہو، یا کائناتی فلکی زندگی کی حقائق ہوں، جب ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو فرینچ اسکالر مورس بیوکائی کا کہنا ہے، وہ کتاب موجود ہے، اس نے کہا کہ ہماری حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی کہ قرآن مجید نے کم و بیش سائنس کے ہر ضروری موضوع پر گفتگو کی، اور جس موضوع پر قرآن نے گفتگو کی آج کی سائنس اس میں سے قرآن کے ایک اعلان کو بھی غلط ثابت نہ کر سکی، اور اس کے برعکس سائنس اس میں سے کسی موضوع پر گفتگو نہ کر سکی. اور اگر بائبل گفتگو نہ کر سکی، اور اگر کسی ایک مسئلے پر بائبل نے گفتگو کی تو وہ ایبسولیوٹلی ان سائنٹیفک ڈیٹا دے کر خاموش ہو گئی، اور اس میں سائنٹیفک ایرر ہے، سائنٹیفک کنٹرڈکشن ہے، سائنٹیفک کنفیوژن ہیں، اور آج کا سائنسدان اور عقل مند دانش مند انسان ان تصورات کو قبول نہیں کر سکتا. اور جب اس کی نظر قرآن پر پڑتی ہے تو مورس بیوکائی نے کہا کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب اور کوئی ورلڈلی سورس قرآن کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دکھائی نہیں دیتا تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن آسمان سے نازل شدہ وحی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب یہ کتاب میں نے پڑھی اور میں اس کے آخر پر پہنچا جس میں مورس بیوکائی نے کنکلوڈ کیا اور قرآن کو حق و صداقت پر مبنی وحی ڈکلیئر کیا، تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا. میں نے کہا جس شخص نے غیر جانبداری کے ساتھ قرآن کا کریٹیکل آبزرویشن اور کمپیریٹو اسٹڈی کی ہو، مطالعہ کیا ہو اور اس نتیجے پر پہنچے، تعجب ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو. عرصہ گزر گیا، واللہ عالم بالصواب، لیکن جو رپورٹ مجھے پہنچی، عرصہ گزر گیا، میں اسلام آباد اپنے ایک دوست کے ہاں بیٹھا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کو ایک تازہ خوشخبری سناتے ہیں. میں نے کہا سنائیے. اس نے کہا آپ مورس بیوکائی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں، اور بہت عرصہ پہلے میں نے اس کو پڑھا تھا، اور میں بیان کرنے ہی لگا کہ مجھے اس دن سے تعجب ہے، لیکن اس نے میری گفتگو کاٹتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو، وہ مسلمان ہو گیا. یعنی جا الحق و وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب قرآن حقائق کسی پر منکشف ہوتے ہیں بشرط کہ اس نے جستجو صدق کے دل سے کی ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ صداقت پہ ایمان لائے بغیر رہ سکے. تو قرآن مجید نے اناٹمی اور ایمبریالوجی کے فیل کے ان 7 مرحلوں کا ذکر کیا. حاضرین محترم، پھر میں اسی سائنسی اصل حاضر کے سائنسی چیلنج کے اعتبار سے ایک اگلے نقطے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آج کی ایمبریالوجی اور آج کی اناٹمی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، اگر آپ میں سے کچھ ڈاکٹر ہیں ایسے امر کی تائید کریں گے، اور جو ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آج اپنے موجودہ ایم بی بی ایس کے نصاب کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہوں گے، اور وہ اس امر کی تصدیق فرمائیں گے کہ انہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے آج کی سائنس کی تحقیق کی روشنی میں کہ یہ جو ڈویژنز ہوتی ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، سیل کی تقسیم کا نظام اور انسان کی حیاتیاتی ارتقاء کے مختلف مرحلے، یہ رحم مادر کے اندر جب تکمیل پذیر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ 3 پردوں کے اندر سارا کام ہوتا ہے. ماں کے رحم کے اندر 3 پردے ہیں، اور ان 3 پردوں کے اندر یہ سارا پروسیس عمل پذیر ہوتا ہے، یہ آج کی تحقیق، لیکن 14 صدیاں پہلے رحم مادر کے اندر کے پردوں کو دیکھنے والی کوئی آنکھ، کوئی ذریعہ، کوئی سائنسی آلہ تو موجود نہ تھا، فقط پیغمبرانہ نگاہ تھی، اور وہ بھی اللہ کی وحی کے نور سے روشن ہونے والی نگاہ، اور قرآن تھا، اور وہی ایک ذریعہ علم تھا جس کے ذریعے یہ حقیقتیں عالم انسانیت تک پہنچائی جا رہی تھی. سو قرآن مجید نے سورہ انعام کی آیت نمبر 39 میں فرمایا، وہ تین پردے، وہ کیا ہیں پہلے وہ سن لیجئے، ان کو کہا جاتا ہے 3 اناٹومیکل لیئر، یعنی اناٹومی کی فیلڈ کی چونکہ تحقیق ہے تو 3 اناٹومیکل لیئر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی 3 یہ پردے ہیں رحم مادر کے. ان میں سے پہلے کا نام ہے ابڈومینل وال، دوسرے کا نام ہے یوٹرائن وال، اور تیسرے کو کہتے ہیں ایکسٹرا ایمبریونک ممبرین. یہ 3 بنیادی پردے ہیں رحم مادر کے اندر جو انسان کی حیاتی ارتقاء کے پروسیس کو ڈھانپتے ہیں اور انسان کی اس وقت کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ 3 پردے جن کا ذکر آج کی سائنس میں، ان کا منظر عام پہ آنا تو تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج تو سائنس اپنی آنکھ سے رحم مادر کے اندر انجام پذیر ہونے والے پروسیس کو دیکھ رہی ہے، مگر قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس نے اعلان کیا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقاً من بعد خلقاً خلقاً فی صلات فی ظلمات ثلاث. یاد کرو اپنے اللہ کی قدرتوں کو کہ لوگوں جو تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر پیدا کرتا ہے، خلقاً من بعد خلقاً، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں، اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں، اور مرحلہ وار تمہاری زندگی کو گزارتا ہے. اور اللہ پاک کی عظمتوں کو یاد کرو کہ فی ظلمات ثلاث، وہ 3 تاریکیوں کے پردوں کے اندر تمہاری تشہیر کرتا ہے. یہ 3 ویلز آف ڈارکنیس کہا جاتا ہے ان کو، 3 ویلز آف ڈارکنیس، کہ ان کے اندر ہیں مادر کے سارے مرحلے حیات انسانی کے تہ ہوتے ہیں. جو قرآن ہے جو آج کے چیلنج کا 14 صدیاں پہلے واضح جواب دے چکا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان ان حقیقتوں کی طرف اور جواہر اور گواہر کی طرف متوجہ نہ ہو. اس کے بعد اگر ہم قرآن مجید کا ایمبریالوجیکل مطالعہ کریں، اناٹومیکل مطالعہ کریں، اس نقطۂ نظر سے قرآن حکیم کی اسٹڈی کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے اس موضوع میں خاص طور پر 4 چیزوں پر روشنی ڈالی ہے. نمبر 1، فرٹیلائزیشن از پرفارمڈ بائی اونلی اے ویری اسمال ولیوم آف لکوڈ. قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ جو فرٹیلائزیشن ہے، جہاں پہ انسانی زندگی کی نشو و نما ہوتی ہے، یہ جس مادے سے، اس مائع سے، فلوئڈ سے، جس منی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ مقدار میں، کوانٹٹی میں بہت تھوڑی ہوتی ہے. نمبر 2، کانسٹیچوئنٹس آف دی فرٹیلائزنگ لکوڈ، یہ جو مادہ ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، قابل توجہ ہے یہ بات، اس مادے سے جہاں سے انسانی زندگی کی نشو و نما کا آغاز ہوتا ہے، یہ کن کن اجزاء پر مشتمل ہے. یہ تو سائنس آج ان کی تحقیق کر رہی ہے انالیسس کے بعد، لیبورٹری کے انالیسس کے بعد، لیکن قرآن ان کے اجزائے ترکیبی کو بیان کر چکا ہے. اور امپلانٹیشن آف دی فرٹیلائزڈ ایگ، اس کی امپلانٹیشن کس طرح ہوتی ہے، اور پھر ایولیوشن آف دی ایمبریو، یہ جو ایمبریو ہے اس کا ارتقاء کس طرح وجود میں آتا ہے. ان مسائل کو قرآن مجید میں مختلف 11 مقامات پر بیان کیا گیا. 11 مقامات پر قرآن مجید نے ایمبریالوجی کے مسئلے کو ڈسکس کیا. اور وہ لکوڈ، وہ فلوڈ، وہ مادہ، وہ قطرہ جہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہے، اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر 4 چیزوں کا مزید ذکر فرمایا. 4 چیزوں کا اجزاء، 1 سپرم کا ذکر کیا. اب میڈیکل سائنس میں سپرم اور سپرمیٹوزوا کا نام پڑھتے ہیں، اس سپرم کا ذکر کیا قرآن میں. دوسرا لکوڈ پورڈ آؤٹ، اس کا ذکر کیا. تیسرا ڈسپائزڈ لکوڈ کا ذکر کیا. چوتھا مکسچر یا منگلڈ لکوڈ کا ذکر کیا. وہ سپرم کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ قیامہ آیت نمبر 75 میں فرمایا، الم یکو نطفتن من منی یمنا ثم کان علقہ. یہاں اس سپرم کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جو نچڑی ہوئی منی ہے، اس کے نطفہ سے کیا تمہیں پیدا نہیں کیا گیا؟ اس نچڑے ہوئے فلوئڈ کے نطفہ کو سپرم کہا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا لکوڈ پورڈ آؤٹ، فرمایا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. وہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے وہ مادہ؟ اس کے ماخذ اور مصدر اور مرکز تخلیق کا بھی ذکر کیا کہ وہ صلب اور ترائب کے درمیان سے پیدا ہوتا ہے. پھر اس کو، اس کا ذکر کیا سورہ طارق کی آیت نمبر 86 کے اندر، پھر وہ ڈسپائز لیکویڈ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے پھر کہا الم نخلقکم من ماء مہین، المرسلات کی آیت نمبر 32 میں ذکر کیا، اور پھر بالآخر وہ جس کو منگلڈ اور مکسڈ لیکویڈ کا نام دیا جاتا ہے، جسے آج کی سائنس میں اسپرمیٹک لیکویڈ کہتے ہیں، اسپرمیٹک لیکویڈ، جہاں سے سلوا کے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کا ذکر کیا اور اسے کہا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج. حاضرین محترم، یہ بات سورہ دہر میں بیان فرمائی آیت نمبر 76 میں. اب ایک نہایت ہی لطیف بات، وہ یہ کہ اس نطفے کو قرآن مجید نے نطفہ امشاج بیان کیا، فقط نطفہ نہیں کہا بلکہ فا نطفہ امشاج، اور امشاج کی صفت بیان کی، اس کا معنی ہے کہ وہ کئی چیزوں کا مرکب ہے. یہ بات قابل توجہ، اس کا اردو ترجمہ بھی اگر آپ پڑھیں تو نطفہ امشاج کا معنی کیا جاتا ہے ملی ہوئی مئی، مکسڈ اور فلوئڈ، وہ فلوئڈ جو مکسچر ہے کئی چیزوں کا، جو کئی چیزوں کا مرکب ہے، اس مرکب نطفے سے پیدا کیا. تو جب مکسڈ لیکوڈ کی بات ہوتی ہے تو فوراً سوال اٹھتا ہے کہ وہ مرکب کن چیزوں کا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں. ذرا توجہ کرو کہ وہ ایک معمولی سا نقطہ، وہ ایک معمولی سا قطرہ، اس کو قرآن نطفہ امشاج کہہ کر پھر آگے توجہ اس تحقیق کی طرف لے جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ایک عنصر پر مشتمل نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، اور اس کے پھر آگے کئی کانسٹیٹیوٹ ایلیمنٹس ہیں. اس کے اجزاء ترکیبی، وہ اجزاء ترکیبی جو کئی چیزوں پر مشتمل ہیں، اس وجہ سے قرآن نے اس کو نطفہ امشاج کہا کہ مکسچر پر مبنی فلوئڈ ہے، کہ اس کیشن پر مشتمل فلوئڈ ہے. آج جب ہم نے قرآن مجید کے دعوے کو موجودہ سائنسی تحقیق کے پیمانے پر پرکھا تو سائنس نے ہمیں خبر دی کہ قرآن نے جو کچھ امشاج کے لفظ کی صورت میں کہا تھا حق ہے، اس لیے کہ یہ فلوئڈ کئی سیکریشنز کا مجموعہ ہے، کئی سیکریشنز کا، کئی مادوں کا جو مختلف گلینڈز میں سے آتے ہیں ان کا مجموعہ ہے. اور وہ کون کون سے مراکز ہیں، ان میں سے ایک ٹیسٹیکل ہے، دوسرا سیمینل ویسیکلز ہیں، تیسرا پروسٹیٹ گلینڈز ہیں، چوتھے گلینڈز آف یورینری ٹریک ہیں، جن میں سے کوپر گلینڈز بھی ہیں، میریز گلینڈز بھی ہیں، لیٹرز گلینڈز بھی ہیں. یہ سارے گلینڈز جب ملتے ہیں، ان میں سے ہر ایک میں سے سیکریشن ملتی ہے، اور وہ ساری سیکریشن یعنی نکلے ہوئے مادے جب ملتے ہیں تو مکسچر بنتا ہے، اور جب مکسچر بنتا ہے تو قرآن اس کو نطفہ امشاج کہتا ہے، کہ کئی سیکریشن کے ملاپ سے وجود میں آنے والا نطفہ. یہ منگلڈ فلوئڈ کا فلسفہ تھا جو آج منظر تحقیق پر آیا، مگر قرآن بڑی صحت کے ساتھ اسے 14 صدیاں پہلے بیان کر چکا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر ویجیٹل کنگڈم کا بھی ذکر ملتا ہے، ویجیٹیبل کنگڈم کا، یعنی نباتیات کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، اینیمل کنگڈم کا بھی ہے، حیاتیات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور قرآن مجید نے پھر ریپروڈکشن ان دی اینیمل کنگڈم کا ذکر کیا، ایگزسٹنس آف اینیمل کمیونٹیز کا ذکر کیا، اور پھر مختلف چیزوں کا تصور، حیاتیاتی تصور سمجھانے کے لیے قرآن نے کہیں شہد کی مکھی کی مثالیں دی، کہیں اسپائڈر کی مکڑیوں کی مثالیں دی، کہیں مختلف پرندوں کی مثالیں دی. اور یہ مختلف مثالیں کیا ہیں، یہ جدا جدا اینیمل اور برڈ کنگڈم کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تاکہ پتا چلے کہ پرندوں کی زندگی کے بھی کئی گروپس ہیں، اور حیوانوں کی زندگی بھی کئی گروپس ہیں، اور ہر ہر زندگی اپنے خواص کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف. اس کی ایک مثال اس باب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں اسی موضوع کے، اور وہ یہ کہ آپ دودھ پیتے ہیں، گائے کا، بھینس کا، بکری کا، جانوروں کا دودھ پیتے ہیں، یہ اینیمل کنگڈم کی بات ہے. ایک لے مین کو نہیں معلوم کہ وہ دودھ کس طرح پیدا ہوتا ہے، فقط اتنا ہم جانتے ہیں کہ خون سے پیدا ہوتا ہے بس. لیکن آج کی سائنس نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، دودھ اب اس کے کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس، اس کے سورسز کہاں سے نکلتا ہے، کن کن ٹریکس میں سے گزرتا ہے، اور کس طرح کن کن مرحلوں میں سے وہ خون اور اس کریشنز اور سبسٹنس گزرتا گزرتا بلاخر دودھ کی شکل جا کے دھارتا ہے. یہ اتنا بڑا تحقیقی اور جستجو پر مشتمل اور تجزیاتی پروسیس تھا کہ جسے آج خوراک اور غذا کی تحقیق کرنے والے ماہر ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی، اور قرآن مجید مدتوں پہلے اس تصور کو ان الفاظ میں بیان کر چکا. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن مجید نے کہا کہ بے شک جو کیسل ہے چوپائے ان کے اندر تمہارے لیے ایک لیسن ہے, ایک سبق ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ وی گیو یو ٹو ڈرنک آف وٹ از ان سائڈ دیئر باڈیز, جو ان کی باڈیز کے اجسام کے اندر ہے ہم وہ تمہیں پینے کے لیے دیتے ہیں. مسکی کو مما فی بطونے, جو اس کے پیٹوں اور باڈیز کے اندر ہے, ابھی دودھ کا نام نہیں لیا, جو اس کے اجسام اور پیٹوں کے اندر ہے وہ تمہیں پینے کے لیے دیتے ہیں, اور جو اندر ہے وہ کہاں کہاں سے نکل کر آتا ہے اور نکل کر آنے کے بعد جا کر دودھ بنتا ہے. اس کے لیے فرمایا کہ من بین فرثم و دمن, کہ وہ چیز کمنگ فروم دی کنجکشن بٹوین دی کانٹینٹس آف انٹسٹائن اینڈ دی بلڈ, یہ جو پیٹ کے اندر آپ کی انتریاں ہیں ان انتریوں کے اندر بعض چیزوں کے ملنے سے اور پھر اس کے ساتھ خون کے ملنے سے, پیٹ کے اندر انتریوں کے اندر موجود سبسٹینسز ان کے ملاپ اور پھر دودھ کے ملاپ کے بعد ایک مرحلے سے جب یہ ملاپ گزرتا ہے تو جا کر لبنن خالصن بنتا ہے, وہ دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے. سائغا للشاربین, اب میرا سوال ہے کہ انٹسٹائن کے پروسیس کو کون دیکھ کر بتا رہا ہے؟ اگر قرآن اللہ کی سچی نازل کردہ کتاب نہ تھی اور اللہ کا برگزیدہ رسول اللہ کے عطا کردہ علم بالوحی کے مطابق سب سربستہ مخفی غیبی حقائق کو بے نقاب نہ فرما رہا تھا, تو انسان کے پیٹ کے اندر, انتڑیوں کے اندر خون اور دیگر مواد کے ملاپ کے پروسیس کو اور انٹسٹائنل ٹریکٹ کے اندر گزرتے ہوئے مادے کے کیمیائی ملاپ کے پروسیس کو کس طرح کون دیکھ کر بیان کر رہا تھا؟ یہ تو 14 صدیوں بعد جا کر آج دودھ کی تشکیل کا مرحلہ سامنے آیا اور اس کی تحقیق نے یہ بتایا کہ دودھ اس طرح بنتا ہے. وہ کس طرح بنتا ہے ذرا سائنس کی نقطۂ نظر سن لیجیے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ جنرل نیوٹریشن کے لیے جو سبسٹینسز ہیں, مواد ہے, یہ سارا کیمیکل ٹرانسفارمیشن سے آتے ہیں, کیمیکل تبدیلی تغیر سے یہ گزرتا ہے اور ان کا عمل ڈائجسٹو ٹریک میں ہوتا ہے. یہ جو انتڑیاں ہیں میدے کے بعد, یہ جو ڈائجسٹو ٹریک, ان نظام انہضام کے جو راستے ہیں انتڑیوں کے, ان میں ان کا عمل پیدا ہوتا ہے اور یہ انٹسٹائن انتڑیوں کے اندر جو کنٹینٹ ہے, مواد ہے, اس میں سے تشکیل پاتے ہیں. اور یہ راستہ دو طرح سے متاثر ہوتا ہے, ایک لمفیٹک ویسل اور دوسرا پورٹل سرکولیشن. لمفیٹک ویسل ڈائریکٹ تاثر رکھتا ہے اور پورٹل سرکولیشن انڈائریکٹ بالواسطہ اثر رکھتا ہے. تو یہ سارا مواد انتڑیوں میں سے گزرنے والا پہلے جگر میں جاتا ہے اور جگر میں جا کر وہاں کچھ تبدیلیاں اس میں آتی ہیں, اس کے بعد سسٹیمک سرکولیشن میں داخل ہوتا ہے اور سسٹیمک سرکولیشن میں داخل ہو کر یوں یہ سارا مواد انتڑیوں میں سے ملاپ کی صورت میں جمع ہوتا ہوتا جگر سے گزر کر پھر خون کی نالیوں میں داخل ہوتا ہے, اور جب یہ خون کے ویسلز میں سے گزرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جا کر یہ لبنن خالصن سائغن للشاربین بنتا ہے. تو سائنس جن حقائق کو آج ہمارے سامنے منظر عام سے لا رہی ہے, قرآن مجید ان ابدی حقیقتوں کو بہت مدت پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا. حاضرین محترم, یہ تو انسان کی حیاتیاتی زندگی کے ارتقاء کی کچھ حقیقتیں تھیں. یہ آج کے دور کی ایمبریالوجی, جو سائنس کا اہم ترین موضوع اور سب سے بڑا نازک اور سب سے زیادہ تحقیق طلب موضوع ہے, جس کے بغیر مطالعہ انسان کا پروسیس مکمل نہیں ہو سکتا, یہ اس کی سائنسی حقیقتیں تھیں, ایک سائنٹیفک چیلنج تھا. آج مذہب کا انکار کرنے والے عالم مغرب میں اسی لیے مذہب کے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ سائنس جب دور جدید میں اپنے علم اور تحقیق کی روشنی پھیلاتی ہے تو مغرب کا مذہبی آدمی اپنی مقدس کتابوں کو دیکھتا ہے, بائبل کو دیکھتا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھتا ہے, نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھتا ہے, انجیلوں کا مطالعہ کرتا ہے اور اپنی مذہبی کتابوں کو کھنگال کر یہ آرزو رکھتا ہے کہ شاید ان حقیقتوں کا کوئی ذکر ہمیں اپنی آسمانی وحی پر مشتمل کتابوں میں مل جائے. مگر ورق گردانی کے بعد انسانی حقیقتوں میں سے کوئی حقیقت اور سائنسی حقائق میں سے کوئی حقیقت جب اپنی مذہبی کتابوں میں نہیں پاتا اور جہاں تھوڑا زیادہ ذکر پاتا ہے وہ غیر سائنسی ذکر ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے, سائنس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے, سائنسی حقیقت اس کو کلیتاً رد کر چکی ہوتی ہے, اس کا ذہن بٹ جاتا ہے. کبھی وہ اپنے مذہب کی طرف دیکھتا ہے, کبھی سائنسی تحقیق کی طرف دیکھتا ہے, مگر سائنسی تحقیق اس کو روز روشن کی طرح حقیقتوں کو عیاں کر کے دکھا رہی ہوتی ہے، اور مذہبی کتاب اس کی تضادات کا مجموعہ پیش کرتی ہے، تناقضات کا مجموعہ پیش کرتی ہے، التباس و ابہام کے سوا کچھ پیش نہیں کرتی۔ بالآخر وہ صحرائے مذہب میں رہنوردی کرتا کرتا اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ عافیت اتنی ہے کہ اس مذہب کو چھوڑ دو اور سائنس کے پیچھے چلا جاؤ۔ مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے مذہب کی طرح سائنسی تحقیق کے سامنے اسلام کا دین بھی لاجواب ہو جاتا ہوگا، اور آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان کالج اور یونیورسٹی کی فضاؤں میں جدید دور علم کی روشنی سے آراستہ ہونے والا، جسے اپنے مذہب کی بنیادی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع نہ ملا، جسے قرآن و حدیث کے اصل حقائق کو کھنگال کر ان کی حقیقتوں کی تہ تک پہنچنے کا موقع نہ ملا، جسے قرآن و سنت کی ابدی حقیقتوں سے آراستہ ہونے کا موقع نہ ملا، یا اگر اس نے قرآن و سنت کو پڑھا بھی تو دور جدید کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ان کو پرکھنے کا موقع نہ ملا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید سائنس آج جو کچھ ثابت کر رہی ہے قرآن و سنت اس باب میں خاموش ہیں۔ دوستو، میں نے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر دیے فقط اس لیے تاکہ ان نمونوں کے بعد اب یہ دعویٰ کر سکوں کہ امر واقعہ یہ ہے کہ 1400 سال کی تگ و دو کے بعد اور آئندہ آنے والی لاکھوں صدیوں میں سائنس نے اپنی تحقیق کے باب میں کوئی ایک دعویٰ ایسا نہ کیا، اور قیامت تک کوئی ایک دعویٰ ایسا نہ کر سکے گی کہ جس ابدی حقیقت کا ذکر قرآن پہلے سے نہ کر چکا ہو، اور جس حقیقت کی تصدیق اللہ کا برگزیدہ رسول اپنے مقدس قول کی صورت میں فراہم نہ کر سکے ہو۔ آئیے دور جدید کے علم کی روشنی سے اپنی آنکھوں کو چکاچوندھ بند کر لینے والوں اور اسلام کی عظمت و حقانیت کے باب میں اپنے قروب و اذہان کو مشوش، مسترد اور منتشر کر لینے والوں، آئیے قرآن کی تحریر کے سامنے جھک جائیے، عظمت علم مصطفی کے سامنے سر بسجود ہو جائیے کہ سائنس ٹھوکر کھا سکتی ہے، قرآن کا علم ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔ سائنس صدیوں کے بعد جس نتیجے کو پاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد پھر مسترد کر دیا جاتا ہے، تو سائنس تو 100 بار قبول ہوئی، 100 بار رد ہوئی، مگر جو کلمہ سائنسدار کائنات کی زبان اقدس سے نکل گیا، قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے مسترد نہیں کر سکتی۔ حاضرین محترم، یہ تو حیاتیاتی اتفاق کی بات ہے۔ اب جب ہم عصر حاضر کے سائنسی چیلنج کے دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں تو زندگی کا کیمیائی ارتقا ہے۔ زندگی کا کیمیائی ارتقا بھی کئی مرحلوں میں سے گزرا ہے، اور میں اب فقط ان مرحلوں کے نام لینا چاہتا ہوں، بطور نمونہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ مرحلے جو کیمیائی ارتقا کے، انسان کے مارج وجود میں آنے سے پہلے کیمیائی ارتقا کے مرحلے، قرآن ان 7 مرحلوں کو بیان کر چکا ہے، اور آج کیمیکل ایولیوشن آف لائف پر ریسرچ کرنے والے اس امر کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ کیمیائی ارتقا کے مرحلے جو آج منظر عام پر آئے، قرآن کتنی صداقت اور حقانیت کے ساتھ ان کو بیان کر چکا۔ قرآن نے ان مرحلوں کو فرمایا کہ سب سے پہلا مرحلہ تراب کا ہے، ان آرگینک میٹر، دوسرا مرحلہ ما کا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہر شے کا آغاز ان آرگینک میٹر کے بعد، جب آرگینزم کا پروسیس شروع ہوا، وہ آرگینک لائف میں جب بدلی ہر چیز، تو اس کا آغاز پانی سے ہوا۔ آج سائنس کہتی ہے اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلا مرحلہ مردہ بیجان شے کا، ان آرگینک میٹر کا تھا، اس کو تراب کہا، اور جب زندگی کا آغاز ہوا تو پہلا مرحلہ ما یعنی پانی کا آیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر جاندار شے اور ہر زندگی کے مظہر کو پانی سے نکالا۔ تیسرا مرحلہ فرمایا تین، دیٹ از کلے۔ چوتھا مرحلہ فرمایا تین لازب، کسی کلے، ایڈسوربشن کا مرحلہ ہے۔ پانچواں مرحلہ فرمایا سلسال من حمع مسنون، یہ اولڈ فزیکلی آلٹرڈ مڈ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ جو خشکی کے مرحلے کو پا گئی۔ اور چھٹا مرحلہ فرمایا سلسال کل فخار، نیئرلی ڈرائیڈ مڈ ہے، یہ کیمیکل پروسیس میں سے گزر کر بالکل بجتی ہوئی حالت کو، صاف حالت کو پا جانے والی حالت۔ اور چھٹا اور ساتواں مرحلہ سلالۃ من طین، یہ مٹی کا جوہر ہے، یہ کیمیکل ایولیوشن کے پروسیس جو قرآن مجید نے بیان کیے اور جن کی تصدیق آج کی سائنس نے کی۔ اور حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ دو مطالعے ہیں، ایک مطالعہ انسان ہے، ایک مطالعہ کائنات ہے۔ انسان کے مطالعے